أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اے ایمان والو، پاکیزہ اور لذیذ چیزوں کو تم حرام نہ رکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا. ولا تعتدوا، حد سے آگے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے. ڈرتے رہو اس اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو. آج کے اس درس میں پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 87-88 آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پڑھی گئی. اس آیت میں خطاب ایمان والوں کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کا شان نزول سمجھیں. شان نزول، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ بعض مرتبہ آیت اترتی ہے کسی واقعے کی وجہ سے، کوئی ہیپن کی وجہ سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی صحابی سے یہ واقعہ ہوا اس لیے ہی یہ آیت نازل ہوئی، ورنہ تو پھر یہ آیت اسی صحابی کے لیے خاص ہو جائے گی. اس جیسا واقعہ ہوا، یعنی یہ آیت جو نازل ہوئی یہ اس واقعے پر ثابت آتی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ ثابت آتی ہے اس صحابی پر یا اس آدمی پر یا اس کے اوپر جس نے یہ کام کیا ہے. اس کے مثال میں سمجھاؤں کہ ایک آدمی یوں کہے کہ میں بڑا پاک ہوں، میں اب اپنے نفس کو سزا دینا چاہتا ہوں، نفس کو سزا دینا چاہتا ہوں کہ اب کے بعد دودھ نہیں پیوں گا، اس لیے کہ میں میرا نفس ہر وقت دودھ مانگتا ہے، میں نفس کو سزا دیتا ہوں کہ دودھ ہی نہیں پیوں گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی آدمی کے لیے آیت اتری ہے کہ تم پاکیزہ چیز کو، حلال کو حرام نہ کرو. بات میری سمجھ آتی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اس پر بھی صادق آتی ہے، اس کے واقعے پر جو اس نے کہا ہے. یہ آیت جو ہے اس آدمی پر بھی صادق آ رہی ہے، فٹ ہو رہی ہے جس نے یہ بات کہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری جس کے بارے میں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں، ابن جریر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. دونوں روایت، ایک روایت میں ہے کہ ونس صحابہ کیم ٹو دا ہاؤس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دے آسکڈ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے یا گھر کے معمولات کیا ہے. وَإِذَا هِدَنْ عَمَلْ عَبْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم چلت. We know about his appearance عمل which is in a masjid outside. لیکن رات میں کیا کرتے ہیں گھر میں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ وہ اڑتے ہیں رات میں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ چار رکعت تہجد ہوتی ہے، تین رکعت وتر ہوتی ہے، پھر کبھی اس طریقے سے بیان کرتے گئے کہ تین تین سات رکعت ہے، پھر تین وتر کو بڑھاؤ، پھر سات، پھر دس رکعت ہے، تین وتر کو بڑھاؤ، اس طریقے سے آپ کا سلم کا معمول تھا۔ تو یہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکعت پڑھتے تھے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان فیوچر سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے، ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو آپ جب بخشے بخشائے ہیں پھر بھی اتنی نماز پڑھتے ہیں، آٹھ رکعت، دس رکعت، بارہ رکعت، پندرہ رکعت، جو بھی ہو، ہم کو تو زیادہ کرنا چاہیے، یہ سپوز تو ڈوم ہو۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں بس آج کے بعد پوری رات نہیں سوؤں گا، عبادت ہی عبادت۔ اگر سیکنڈ صحابی سے فرام ٹوڈے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو افطار ایوری ڈے فاسٹنگ، ہر روز۔ تیسرے نے کہا کہ اب کے بعد میں اپنے بیوی کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، بس عبادت ہی عبادت۔ تین نے ہو رہا الگ الگ۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی روایت جو ہے اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام given a بیان was very powerful and fearful، اس میں ڈر کا بیان تھا، قیامت کا، جہنم کا، غیر عذاب کا بیان تھا۔ صحابہ کرام ڈر گئے، ڈر گئے۔ فرمایا یہ دوسرے نصارہ ہیں، یہودی لوگ ہیں، یہ کتنا مجاہدہ کرتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں، ہم بھی مجاہدہ کریں۔ وی میک لاٹ آف ایفرٹ ناؤ فار عبادت۔ تو پھر اس میں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے، جن کی قبر تو ہے اینڈ میں جنت البقیع، فرماتے ہیں میں تو اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹو مائی وائف فرام ٹوڈے۔ تو کچھ عرصہ گزر گیا، ہز وائف حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، کہاں پر؟ ساری ام المؤمنین بیٹھی ہوئی، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، مائمونہ وغیرہ بیٹھی، بات بیٹھی وہاں پر آئی۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا بات ہے خولہ، تیرے بال بھی کم نہیں ہے، تیرے کپڑے بھی سیدھے نہیں ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، کچھ غسل جیسا کیا ہوا نہیں ہے، گندی سی لگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہا میں کیوں بناؤ سنگار کروں، میرا شوہر تو میرے قریب آتا ہی نہیں ہے، کئی مہینے ہو گئے میرے پاس ہی نہیں آتا، میں کیوں کروں؟ اس لیے کہ شوہر کے لیے کیا جاتا ہے، وہ تو آتا ہی نہیں ہے، پھر کیا کروں؟ ایسے ہی رہتی ہے یہ بات۔ تو ساری ام المؤمنین ہنسنے لگی، ہنسنے کی بات کی ہنسنے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات کیوں ہنس رہی ہو، کیا بات ہے بھائی اللہ کے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت خالہ ایسا کہہ گئی عثمان۔ اچھا ایسا کہا؟ جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد میں بلایا، بعض روایت میں حضرت عثمان کو پہلے بلایا، آؤ کیا بات ہے، بیوی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا ہوتا ہے میں کھسی ہو جاؤں، اپنے آپ کو نس بندی کر لوں، کھسی کر لوں، آج کے بعد بیوی کے پاس جاؤں گی۔ کیوں؟ بس ڈر ہے قیامت کا، آخرت کا، جنت میں کیسے جائیں گے، ڈر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ بیوی کے پاس جاؤ، یا رسول اللہ میرا روزہ ہے، پھر بھی جاؤ، روزہ توڑ دو، روزہ توڑو۔ روزہ توڑوایا حضرت عثمان کے پاس، یہ بروک عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ نہیں، تو ہجوائے جاؤ، یا وہاں پر جاؤ۔ گئے بیوی کے پاس، جمع وغیرہ ہوا، کچھ دن کے بعد بیوی آئی، ہسمکھ تھا، بالکل بنا سنگار، اچھا چہرہ بھی وغیرہ وغیرہ، کہ اب تو میرا شوہر میرے پاس آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان میں نبی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری سنت ہے، جو میری سنت کے خلاف کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. یہ بات چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے. دوسری روایت میں کہ when he heard that the sahaba talking like this, Aisha said the three sahaba came and they said from today we're going to do like this, we're not going to sleep whole night, we're not going to break, we're not going to make iftar, continuously fasting. اللہ کے رسول نے اعلان کیا صحابہ کو کہ آؤ میرے پاس مسجد میں جمع ہو جاؤ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو خاموش نہیں رہتے، اسلام فرماتے ہیں فوراً. حدیث ایک تو قولی ہوتی ہے، ایک فعلی ہوتی ہے، ایک تقریری ہوتی ہے. قولی کے معنی وٹ ایور نبی علیہ السلام مینشن فرام ہز ماؤتھ دیٹ از کال قولی حدیث. قول ہی واز سیئنگ سم تھنگ. فعل وٹ ایور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ ہمسیلف. کھانا کس طرح کھایا پریکٹیکلی، پانی کس طرح پیا، یہ ساری حدیث ہے. تقریر کسی کا کوئی واقعہ دیکھا اور آپ نے یا تو خاموشی اختیار کی، یہ بھی حدیث ہے. خاموشی منی آپ کا سب خوش ہے، ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. کہا کبھی فوراً اس کو ٹوک دیا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس طرح سمجھایا اس کو. اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث. کہ آپ کی اصلاح کا طریقہ بھی تھا. ونس صحابہ کرام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا بیٹا سموچ سن آف رسول اللہ کا سموچا ہے. پھنسوے اس دن یا نیکسٹ ڈے یہ سورج گرہن ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، اندھیرا ہو گیا. کس دا آج کل جیسا ہوتا ہے، پلا مول صاحب گزر گئے، پلا بزرگ، پلا عابد گزر گیا، تو زمین والے تو زمین والے آسمان والے بھی رونے لگے، بارش ہونے لگی. بنا دیتے سوری اپنی طرف سے، بارش بھی روتی تھی جگہ بارش ہو گئی. یہی واقعہ یہاں پر بھی ہوا، اپنے طرف سے اسٹوری بنا دیتے ہیں بہت سارے لوگ. ایسا ہوا خدا کے انتقال پر اندھیرا ہو گیا، بادل بھی رونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نبی کے بیٹے کی وجہ سے گرہن لگ گیا سورج کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فوراً فرمایا میرے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن نہیں ہوا ہے، یہ آیت من آیات اللہ ہے. سورج بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ چلتے ہوئے سورج کو اس کو اس کی روشنی لے کر کے دنیا والوں کو کہتے ہیں اتنے بڑی طاقت والے سورج کی روشنی کو میں نے لے لیا، ڈارکنیس کر دیا، اندھیرا کر دیا، یہ میری طاقت ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، دین کو بھی اندھیرا رات کر سکتا ہوں. یہ کوئی میرے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے نہیں ہے، تھوڑا اصلاح کر دیتا. ورنہ اگر آپ خاموش رہتے ہاں میرے بیٹے تو پھر ہر وقت ایسا ہی ہوتا رہتا. اگر آپ خاموش رہتے تینوں صحابہ کے واقعات پر تو آج کتنا مشکل ہو جاتا، کتنا مشکل ہو جاتا. یو ہیو ٹو فاسٹ کنٹینیوسلی، یو ہیو ٹو ویک ہول نائٹ. آپ نے کہا نہیں، میں نبی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کنٹینیوسلی نہیں ہے، اور میں سوتا بھی ہوں پھر اٹھ کر تعجب پڑھتا ہوں، اور میں نبی ہوں، میری ایک بیوی بھی ہے، دوسری بھی ہے، تیسری بھی ہے، چار ایک ساتھ نو ہے. اس کا انتقال ہو گیا تو کل گیارہ ہے، لیکن ابھی ایک ساتھ نو ہے، میری بیویاں. تو میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں مسجد میں صحابہ کو بھی نصیحت کرتا ہوں. بیویوں کا حق چھوڑتا نہیں ہوگا، بیویوں کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، لوگوں کا اپنے سیلف کا حق ہے. حدیث میں آتا ہے تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے. ولی بدن کا علیہ کا حق کن، ولی زوجی کا علیہ کا حق کن، ولی اولاد کا علیہ کا حق کن، سارے حقوق ہے. اس کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا. اسی لیے بادشاہ کرام حضرت اسلام نے فرمایا جب تمہیں پیشاب لگے تو پھر فوراً پیشاب کر لو، نماز بعد میں پڑھنا، حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے حاجت پوری کرو بعد میں نماز پڑھو، بھوک لگی ہے کھانا کھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز تم جلدی جلدی پڑھ لو بھوک کی وجہ سے، پیشاب کی وجہ سے، پکنے کی وجہ سے، پہلے فارغ ہو جاؤ پھر اچھی طرح نماز پڑھ لو، اپنی ضرورت پہلے پوری کر لو، کہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے بتائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم۔ اگر کوئی آدمی حلال کو حرام کرتا ہے اس کی تین صورتیں ہیں۔ شان نزول تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے کیوں، اس لیے کہ آپ نے صحابہ کرام کو کہا ہے جو چیز کھانے کی پینے کی اسی طریقے سے بیوی یہ سب حلال ہے اس کو تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہ کرو۔ اب یہ حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، اس کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ون اف سمبڈی سیز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایٹ دس حلال تھنگ اینڈ از ناٹ حلال وائلڈ حلال، قرآن میں حدیث میں اس کو حلال کہا ہے لیکن اس نے اس کے حلال ہونے کا انکار کیا، بلیف اس کا ایسا ہے عزمت حلال حرام ہے، تو یہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اعتقاد اس کا ایسا ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کر لیں اور جو حرام کیا ہے اس کو حلال کر لیں، اور یہ کہے یہ حرام ہے جبکہ حلال ہے، اور یہ کہے یہ حلال ہے جبکہ حرام ہے، تو ایسی صورت میں یہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر دو، کسی نے سب اس آدمی کو معلوم ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ابلیز از حلال ابلیز از حرام، بٹ ہی ٹک قسم، قسم کھا لی کہ میں یہ حلال چیز کو نہیں کھاؤں گا، تو اس کو فوراً قسم توڑنی پڑے گی، وی ہیو ٹو بریک ہز قسم اینڈ ایٹ دیٹ حلال تھنگ۔ کیوں؟ یہاں پر بھی اس نے اگرچہ بلیف کے اعتبار سے نہیں ہے لیکن قسم کھا کر کے اس نے حلال کو کیا کر لیا، حرام کر لیا۔ ہم کہاں، یہ تو اللہ کا قانون ہے، یہ قانون کو بدلنے کا حق نبی کو بھی نہیں ہے، ہاں حلال کو حرام کرنے کا، حرام کو حلال کرنے کا حق نبی کو بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے لائے، نبی کو بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں، بہت سارے لوگ ہیں رسول اللہ کو بھی نہیں، ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ہنی پینے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ نے فوراً سورۃ تحریم اتار دی، سورت کا نام ہی سورۃ تحریم ہے، یا ایھا النبی، کیا کہا، یا ایھا النبی، اے نبی لم تحرم ما احل اللہ لك، کیوں تم نے حرام کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، نبی کو بھی حق ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلت بعد ایمانکم، تحقیق کہ آپ نے اس کو کیا کر لیا، یہ حلال، آپ اس کی قسم کو توڑو اور اس کو پینا شروع کرو۔ یہ وہ واقعہ لمبا ہے کہ آپ نے اس کو کیوں کر لیا تھا، چوکن کا مسئلہ تھا۔ تو میں اور آپ کہاں حلال کو حرام کر سکتے، حرام کرا۔ آج سے کچھ عرصے پہلے ایک میاں بیوی میرے پاس آ گئے اور مجھے کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے 7 سال سے فروٹ کھانا چھوڑ دیا ہے اور قسم کھائی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے ہمیں بچے نہیں ہوتے ہیں، تو ہمارے پیر صاحب نے ہمیں کہا تم قسم کھا لو فروٹ نہ کھانے کی جب تک پریگنٹ نہ ہو۔ بات سمجھنا، سچ بات کیوں، فروٹ کھانا تو حلال ہے نا، اس میں تو آرام نہیں ہے، اس کو تو ذبح کرنا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نے 7 سال سے قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لیا، ایک کبھی بھی اس نے فروٹ نہیں کھایا، نہ شوہر نے نہ بیوی نے، اور رحم کر اللہ اس کہنے والے پر بھی، اس نے کیسا گندا عمل بتایا ہے کہ تیری پریگننسی ہوگی جب تو حلال کو حرام کرے گا، اس کو میں نے بتایا اب تو اسی حلال کو حلال سمجھ کے کھا تو انشاءاللہ تیری بیوی کی پریگننسی ہوگی اور یہ قانون کو یہ قسم توڑ دے اور یوں کہ اللہ تو نے جو حلال کیا وہ حلال ہے تو نے جو حرام کیا وہ حرام ہے تیرے اس قانون کو میں مانتا ہوں اے اللہ بچا دے. ہو گیا اللہ کے حکم کی فرما برداری پر اللہ مدد کرتا ہے اور اللہ کی خلاف ورزی میں نے کہا تیرے 7 سال ہو گئے نہیں ہوئی تو یہ چیز اللہ کے حکم کی پابندی کریں آدمی اس پر چلے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. یہ اللہ کہہ یا ایھا الذین آمنوا لم تحرموا ما لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم. دوسری سورت اللہ قرآن میں کہتے ہیں قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج العباد. او میرے نبی آپ بتا دیجئے من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده. اللہ نے جو زینت تم کو دی ہے اخرج لعباد اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. پہنو کپڑوں کو کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر؟ کھانے کو کیوں حرام کرتے ہو؟ جو حلال ہے اس کو حلال سمجھ کے کھاؤ, جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو. بخاری شریف کی حدیث ہے عجیب البسو تم کپڑے پہنو ماچی کا جو تم چاہو. جو تم چاہو کا مطلب جو حلال ہے. اچھے کپڑے اللہ نے نعمت دی ہے لیکن دو چیز آگے بیان کر رہے ہیں, کھاؤ جو اللہ نے حلال کیا ہے کھاؤ پہنو اور پیو, لیکن دو چیز تکبر نہ کرو اور اسراف نہ کرو. تکبر نہ کرو اسراف نہ کرو. تکبر ہوتا ہے جس کو نام و نمود کہا جاتا ہے. ایک آدمی پہنتا ہے ماشاء اللہ بڑی اچھی گاڑی ہے, بڑا اچھا مکان ہے, بڑے اچھے کپڑے ہیں, بڑی اچھی سواری ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن یہ اس نیت سے نہیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو چلو میں پہنوں, نہیں دکھلانے کے لیے کرتا ہے, تو پھر یہ جائز نہیں. یا اسراف ہو جیسا کہ آگے اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ولا تعتدوا اسراف نہ کرو, حد سے آگے نہ بڑھو. جو اللہ نے حلال کیا حلال سمجھو, حرام کیا. اور اسراف کی بھی قسمیں ہیں, جو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کرنے والا بھی اسراف کرنے والا ہے, اور جو اللہ پاک نے نعمت دی ہے اس کو ایسی جگہ پر خرچ کرنا جو ضرورت سے زیادہ ہے, یا کوئی گناہ کے کام میں خرچ کر رہا ہے فلم میں اپنے پیسے کو, یا ایسی جگہ میں جہاں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, یا ایسی چیزیں لاتا ہے اتنی چیزیں لاتا ہے اتنے کھانے گھر میں بن رہے ہیں ایک ہی وقت میں کہ کوئی اتنے کھانے والے نہیں ہے, کیا کریں گے اس کو 10 دن بجا لیں گے. یہ اسراف ہوگا. ضرورت جو مساف کو کھانا ہونا چاہیے, پینا بھی ہونا چاہیے, کپڑے بھی ہونے چاہیے. اللہ یہ کہہ رہے ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدين. تیسری صورت, تو پہلی صورت میں نے بتا دی اعتقاد اس کا ایسا ہے یہ کافر ہو جائے گا حلال پر حرام کرنے والا. نمبر دو پر قسم کھا لی ہے, اعتقاد تو ہے کہ حلال ہے یہ حرام, لیکن قسم کھا لی ہے تو اس کو قسم کو فوراً توڑنا پڑے گا اور اس کو حلال کو کھانا پڑے گا. اور قسم کا کفارہ ہے جو آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں. تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی وہ جانتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس کی بلیف ہے, اس کا اعتقاد ہے دس از حلال دس از حرام. یہ قسم بھی نہیں کھاتا ہے, اس نے ٹیکنگ ایون او قسم دس از حلال دس از حرام, ہم گوئنگ ٹو میک حلال حرام دس تھنگ وچ از حلال, اس نے ایون ٹیکنگ قسم چھو, بٹ کار ثواب سمجھ کر حلال چیز کو چھوڑ رہا ہے. کار ثواب سمجھ کر, ثواب کا کام ہے, ثواب کا کام ہے گندے رہنا, جیسے ہندو لوگ کرتے ہیں نصارا لوگ کرتے ہیں. ہم نے کئی کو دیکھا ہے کئی کئی مہینے تک پیر میں شوز اور چپل نہیں پہنتے ہیں, اپنے آپ کو چلاتے ہیں مائلوں در مائلوں. ہندو لوگ چلاتے ہیں, کل کے بعض مرتبہ اپنے اوپر وہ چھری بھی لگاتے ہیں, کاٹتے ہیں اپنے آپ کو, اپنے آپ کو زنجیر میں چین میں باندھ دیتے ہیں, اور بعض مرتبہ ننگے ننگے بس ٹھنڈی میں گرمی میں یاترا جس کو کہتے عبادت کے لیے چلتے ہیں. گویا ان کے بڑے بڑے پیروں نے یوں بتایا کہ جتنا تم اپنے آپ کو تکلیف دو گے اتنا ہی تمہارا دیوتا تم سے خوش ہوگا. جتنی تکلیف زیادہ دو گے اتنا ہی تمہارا دیوتا خوش ہوگا. ہمارے اللہ تو بڑی عجیب بات فرماتے ہیں, ہم نے تم کو دیا ہے کھاؤ پیو استعمال کرو, اسراف نہ کرو, جتنا اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو, کھاؤ پیو. اور بہت سارے ہمارے مسلمان میں بھی ایسے ہیں جو ننگے رہتے ہیں, ننگے بابا جس کو کہا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک کتاب آئی ننگے بابا کتاب, اتنی بڑی کتاب ہے, اس میں سارے ننگے بابا ہی کا ذکر ہے. ننگا رہنا ہی ان کی گویا شریعت ہے, گویا تبھی اللہ راضی ہوگا. بالکل ننگا, ستر بھی کھولا, جو اتنی کتاب چھپی ہے بات, اور جگہوں کے ساتھ کہاں کہاں ہیں. یہ حالت کا جتنا اپنے آپ کو گندا رکھو گے اتنا ہی اللہ. حالانکہ حدیث میں آتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام, اب اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ نصارہ وغیرہ کیا کرتے تھے, وہ جنگل میں چلے جاتے تھے, شادی بھی نہیں کرتے تھے, اور وہی پٹوں پر گزارا کرتے تھے. اور جنگل کے اندر پانی مل گیا تو مل گیا, گھاس کچھ کھا کر رہتے تھے بس, نہ شادی نہ بچے نہ گھر, کبھی اپنی بستی میں نہیں آتے تھے, ایسی پہاڑوں میں زندگی گزار دیتے تھے. ہمارے نبی نے ایسا نہیں سکھایا, ایسا نہیں سکھایا. پر میں لا رہبانیت پھر اسلام, اسلام میں ایسی رہبانیت نہیں ہے. کھاؤ بھی پیو بھی, شادی بھی کرو, بچے بھی, اللہ کی عبادت بھی کرو, اللہ کے قانون پر بھی چلو, اور اچھے اچھے کپڑے بھی پہنو, مکان بھی رکھو, سواری بھی کرو, سب کچھ. میرے نبی علیہ السلام کو جو ملا آپ نے کیا, جب مل گیا گوشت, گوشت بھی کھایا, بڑھیا سے بڑھیا گوشت کھایا, فش ملی مچھلی ملی وہ بھی کھائی, اور کبھی چکن کا گوشت بھی کھا لیا, اور کبھی نہیں ملا تو سوکھا گوشت کا ٹکڑا بھی کھا لیا, نہیں ملا تو کھجور کے ساتھ روٹی بھی کھا لی ہے, نہیں ملا تو آپ نے سرکا بھی کھا لیا روٹی کے ساتھ, ملے تو بہترین بہترین کپڑے آپ نے پہنے ہیں, نہیں ملے تو ایک چادر پر بھی آپ نے گزارا کر لیا, ملا تو اپنے بستر پر بھی آپ سوئے ہیں, نہ ملا تو نیچے بھی سو گئے. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی ہے کہ ملا ہے تو استعمال کرو, نہیں ملا ہے تو اللہ کے اوپر صبر کرو, اور ملا ہے تو شکر ادا کرو, شکر بھی کرو صبر بھی کرو. ہماری زندگی خود نبی علیہ السلام نے سکھایا, اس طریقے کی زندگی تمہاری ہونی چاہیے جیسے میری زندگی, اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر کسی کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے, جس کے بارے میں خود اللہ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ تم اپنی زندگی گزارنا چاہو تو نبی کی زندگی کو سامنے رکھو تو کبھی تمہیں پچھتانا نہیں پڑے گا. نبی کی بڑی عجیب بات ہے, فرمایا دین کے اندر میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, یعنی اپنے سے زیادہ غریب اس کو دیکھو دنیاوی معاملات میں. تو دنیاوی معاملات میں تم نے بڑے مالدار کو دیکھ لیا تو اپنی جھوپڑی بھی توڑ ڈالو گے, تو اپنے سے غربت والے کو دیکھو, اور دین کے اندر میں اپنے سے بڑے کو دیکھو. ماشاءاللہ یہ قرآن پورا کرتا ہے تو میں کیوں نہیں کروں, میں بھی کروں, یہ نمازیں پڑھتا ہے میں کیوں نہیں پڑھتا, یہ تہجد پڑھتا ہے, تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو اور زیادہ کرنے کی توفیق ہوگی. اللہ کے رسول نے بڑے اچھے اچھے سبق دیے, بڑے اچھے سبق دیے. اور تیمری شریف کی روایت ہے لیست الزہد فی الدنیا, لیست الزہد فی الدنیا, دنیا میں زہد یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ تحریم المال, حلال کو حرام کر دے, اور بضاعت المال, مال کو ضائع کر دے, یہ کوئی زہد نہیں ہے. زہد جو ہوتا ہے نا کہ جو قناعت کرے آدمی کو جتنا مل جائے اس پر, تو لوگ سمجھتے ہیں بس حلال کو حرام کر دو اور مال کو ختم کر دو ایسے ہی رہو, یہ زہد نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ولکن الزہد فی الدنیا, زہد دنیا میں کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے جو تم کو دیا ہے سمجھو کہ اللہ سب کچھ دینے والا ہے, اور اس نے جو دیا ہے وہ مجھے اس نے دیا ہے, میں اس کو استعمال کروں, سب کچھ اس کی طرف سے. یہ زہد جو ملے اس پر سب شکر کر کے اپنی زندگی گزارے گزار. اللہ نے فرمایا ولا تعتدوا, حد سے آگے نہ بڑھو, تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو, یعنی حلال کو حرام کرنے والوں کو یا اسراف کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اور اللہ نے اسی سے ساتھ کہا کلوا مما رزقکم اللہ, کھاؤ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے, حلالا طیبا, حلال اور طیب. طیب کس کو کہتے ہیں؟ طیب کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو دل کو بھا جائے, دل کو عزیز لگے, وہ کہتے اس کو طیب, اس کو پاکیزہ. جس سے دل نفرت کرے اس کو طیب نہیں کہا جاتا ہے. تو اب طیب کے اندر میں خالی مال داخل نہیں ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, مکان بھی ہے, سواری بھی ہے, بیوی بچے بھی ہے, گھر بھی ہے, سب کچھ اس میں داخل ہے. خالی کلو کلو نہیں ہے, کھاؤ کھاؤ نہیں, پینا بھی ہے, کپڑے پہننا بھی ہے, مکان بھی ہے, اور اولاد بچے سب کچھ ہے. فرمایا یہ سب وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ, اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو. اب اس سے معلوم ہوا لا يحب المعتدين سے اچھی بات. وہ کیا بات معلوم ہوئی؟ ایسی چیز, یعنی ساری چیزیں جو حلال ہے کھانے کی اجازت ہے, بعض مرتبہ حلال ہے لیکن جیسے بکرا کسی کا ہے, بکرا تو حلال ہے نا, ہنسل بکرا ہنسل بھی حلال ہے لیکن کسی کا ہے, ہم نے اس کو چوری کر لیا ہے, اسے مزہ نکلتا ہے. کہ آپ نے کہا نا سب حلال کو کھاؤ, بکرا حلال ہے کسی کا سالو نہ بھائی. ارے بات سمجھتے ہو, مولوی سے تو پھر یہ تفسیر سے بڑے مسئلے نکل جاتے ہیں نا, چھٹکارے کے بڑے راستے نکال دیتے ہیں. ایسا سنا ہے آپ نے, حلال چیز کو کھا لو, یہ بکرا بھی تو حلال ہے, لو کسی کا حلال تو ہے نا, کھاؤ اس کو. فرمایا نہیں, اگر کہ حلال ہے لیکن تمہاری ملکیت نہیں ہے, تو تمہاری ملکیت نہیں تو یہ دوسرا گناہ, اس کی وجہ سے یہ کھانا حرام ہو گیا, چوری کی وجہ سے یا سنیچنگ کی وجہ سے, غضب کرنے کی وجہ سے. اسی طریقے سے ہم لوگ گھر میں کھانا پکاتے ہیں, رکھتے ہیں ایک دن, دو دن, تین دن, پھر وہ بگڑ جاتا ہے. روٹن دا فوڈ بیکم روٹن. اب اس کے بعد وہ حلال تھا, وہ کھانا تو کیا تھا, حلال تھا, پکایا ہوا تھا, لیکن بگڑ گیا. اب بگڑنے کی وجہ سے اب یہ حلال نہیں رہا, یہ حرام ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تمہارے بدن میں تکلیف ہوگی. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے آپ کو ایسے ضائع نہ کرو, ہلاک نہ کرو. یہ سارے مسائل اس سے نکلتے. قرآن سمجھنے کے لیے ذہن کو حاضر رکھنا پڑتا ہے, تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. یہ آخری آیت, اس آیت کے سلسلے کا تعلق ہے کہ اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا لغو قسم کھانے سے. لغو قسم کھانے کی بعض کو عادت ہوتی ہے, ویسے ہی زبانی کلبے جیسا عرب لوگوں کو سنا ہوگا, واللہ باللہ کاللہ ایسا بولتے رہتے ہیں, اس پر تمہاری پر پکڑ نہیں ہوگی. لیکن بار بار ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے, اس میں اللہ کے نام کا کوئی احترام باقی رہتا نہیں ہے. یمین کی تین قسمیں, قسم کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے قسم لغو ہے, یمین لغو ہے, ایک یمین غموس ہے. غموس کا کیا مطلب؟ کل میرے پاس زید آیا تھا, کل میرے پاس ابو بکر آیا تھا, کل میں نے یہ کام کیا تھا حالانکہ اس نے نہیں کیا, اور اس پر قسم کھا رہا ہے. واللہ کی قسم, کل زید میرے پاس آیا تھا, کل بکر میرے پاس, کل میں نے یہ کام کیا تھا, پچھلی زندگی میں جو کام کیا ہے نہیں کیا ہے, اس کو قسم کھا کر کہنے کا, کرنے کا کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے, اس کو کہتے یمین غموس. اس پر کفارہ نہیں ہے لیکن توبہ کرنی پڑے گی, اس لیے کہ کبیرہ گناہ ہے. جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے. آج کل بہت سارے لوگ مال کو ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتے ہیں, کوئی مکان لینے کے لیے, جائیداد لینے کے لیے, پیسے لینے کے لیے, کبھی قرآن پکڑ لیتا ہے, کبھی قسم کھا لیتا ہے. فرمایا اس طرح کی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے, اس کا تو کفارے سے بھی کام نہیں چلے گا. اللہ کے سامنے تمہیں رو کر توبہ کرنی پڑے گی, اللہ معاف کر دے تو ٹھیک, ورنہ اللہ کی پکڑ ہوگی. اس کو کہتے یمین غموس, جھوٹی قسم. اور ایک ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ ایسا کیا کہ آئندہ
کوئی کام کرنے نہ کرنے کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں سواری نہیں کروں گا، ایسی مثال. تو ایسی صورت میں اگر اس نے کر لی تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر نہیں کی تو اس کی قسم کیا ہوگی؟ پوری ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھو، کوئی حلال حرام پر یا عبادت کے اوپر کوئی آدمی قسم کھائے نہ کرنے کی تو یہ گناہ ہوگا. مثال کے طور پر کوئی یوں کہے اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کی قسم میں روزہ نہیں رکھوں گا، اللہ کی قسم میں فروٹ نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے جو چیزیں جس کا کرنے کا حکم دیا اس کے نہ کرنے کے لیے قسم کھا لی ہے تو اس کی یہ قسم اس کی توڑ کر توڑنی پڑے گی، توڑ کر کے کفارہ بھی ہمارے امام صاحب کے یہاں دینا پڑے گا اور پھر وہ کام کرنا پڑے گا، جیسا کہ میں نے بتلا دیا اوپر بھی کہ نبی علیہ السلام نے شہد نہ پینے کی قسم کھائی تو میں توڑو اس کو تم نے کی. اور پھر قسم کا کفارہ کیا ہے جس کو اس آیت کے اندر بیان کر دیا ہے؟ سب سے پہلے یوں کہا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تمہاری پکڑ کرتا ہے جب تم مضبوطی سے قسم کر لو کھا لو کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، اب پھر کرتا ہے تو پھر اس کو اوپر اس کی پکڑ ہوگی، کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اطعام عشرۃ مساکین، 10 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، چھوٹے بچوں کو نہیں، سویٹ نہیں چلے گی، کھانا بالغ ہو یا قریب البلوغ ہو برابر، ہٹے کٹے ہو بڑے بھی نہیں چلیں گے، وہ بےچارے کیا کھائیں گے اتنا کھائیں گے، اچھا ہٹے کٹے ہو ذرا ان کو کھلانا، 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، سمجھ جاتی ہے بات، اس کے بہت جو بھوکے ہو مسکین ہو پیٹ بھر لو نہیں غریب ہو بھوکے ہو ان کو کھانا کھلاؤ، 10 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ ہوٹل نہیں لے جا سکتے، تو پھر ایک ایک کو اگر گیہوں ہے تو 2 شیر کے برابر، 2 شیر 2 شیر 2 شیر دے سکتے، اور اگر گیہوں نہیں جو ہے یا اور کوئی چیز ہے تو 4-4 شیر اس کو دے دو، یا اس کے برابر 2 شیر گیہوں کی یا 4 شیر کی قیمت اس کو دو ایک ایک کو. اگر ایک آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرو؟ اللہ کہتے ہیں او کسوتہم او تحریر رقبا، اور ان کو کپڑے پہنا دو. اب کیا کپڑے پہناؤ؟ بعض علماء کہتے ہیں ایک چادر بڑی بڑی یا ایک جبا بڑا بڑا ہونا جس سے اس کا پورا ستر چھپ جائے، تو 10 جبے خریدو، 10 چادر خریدو. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے ایک ایک جوڑ کپڑے دو 10 غریب کو، قسم کا کفارہ دیا، یہ قسم کا کفارہ ہے، اللہ بیان فرما رہے ہیں. ہم تو کھا لیتے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس پر فکر ہوگی جو آدمی قسم توڑ دیتا ہے یا نہیں ادا کرتا ہے، قیامت میں اس کو بڑی فکر ہوگی. کہہ رہے تیسری، اگر وہ بھی نہیں تحریر رقب، ایک غلام آزاد کرو، اب تو غلامی کا زمانہ نہیں ہے، تو پھر کچھ نہیں ہے، پیسے بھی نہیں کہ کھلاوے، پیسے بھی نہیں کہ کپڑے پہناوے، غلام بھی نہیں ہے، تو اللہ کرے پمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام کنٹینیوسلی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 3 دن کے روزے رکھو، 3 دن کے روزے رکھو، اگر 2 دن روزے رکھے 3rd دن پیسے مل گئے تو تمہارے 2 روزے ختم، 2 سب کو کھلاؤ، سب کو کپڑے پہناؤ. فکفارت ہو ومن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم، یہ تمہارے قسم کے کفارے ہیں. اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، واحفظوا ايمانكم، اور اپنے قسم کا خیال رکھو، ادھر ادھر جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو. كذلك يبين الله لكم اياتي، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو اپنی باتوں کو بیان کرتا ہے. لعلكم تشكرون، تاکہ تم سے مسٹیک ہو گئی، اس کا کفارہ کیسے ادا ہو، تو ہم نے تم کو بیان کر دیا، اور بیان کر دیا اس کو ادا کر کے تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں تمہارا دنیا میں ہی نمٹا دیا، ورنہ ہمارے یہاں تو اس کا بڑا عذاب ہے. شکر کرو اللہ کا کہ اس نے کفارہ بیان کر دیا ہے، اگر نہ کرتا تو قیامت میں جھوٹی قسم کھانے کا بڑا عذاب ہے، کبیرہ گناہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی نبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف، اللہ تیری محبت میں، تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، ہمیں بیٹھنا قبول فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے مالک.
مالک ہمارا بیتنا قبول فرما لے. اللہ اس بیتنے کو ہمارے لیے نجات اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے, اس بیٹھنے کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے, اس قرآن کے سامنے بیٹھنے کو, سننے کو, بولنے کو ہمارے لیے, ہماری آل اولاد کے لیے, نسلوں کے لیے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے. جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے سننے والوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے. جہنم سے ہماری حفاظت فرما لیجیے, عذاب سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے, اے اللہ مشکلوں کو آسان فرما دے. قرآن کی تیری باتیں, اے اللہ ایک ایک باتیں نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اگر اللہ کچھ غلطی ہو جائے تو معاف فرما دے, معاف فرما دے. جو بات کہی جائے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنا دے دنیا آخرت میں, اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے, اے اللہ سفارش کا ذریعہ بنا دے, اے اللہ قبر کے عذاب اور قیامت کی پریشانیوں سے اور حساب و کتاب کی فکر سے جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا دے, جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنا دے, جنت الفردوس میں پہنچنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اللہ قرآن کریم کی ایک ایک بات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, والدین کی مغفرت فرما, والدین کی مغفرت فرما, اساتذہ کرام کی مغفرت فرما, یوں کی مغفرت فرما. اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما, سب کی دعاؤں کو تیرے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی خیر.